شاید دیکھی دنیا کی کوئی بدعت یہاں مکے میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ہم لوگ داخل ہوئے, کوشش کرتے رہے, سمجھاتے رہے, لیکن وہ ایسی گھٹی میں ان کے پڑ چکی ہے بدعت اور شرک کی, وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. بچے یہاں پیدا ہوئے, ایک بچہ تھا, میں نے شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے, ایک بچہ, اس کی عمر 4 سال کی ہو گئی. وہ سنتا تو تھا, گنگا نہیں تھا, سنتا تھا, لیکن گنگا جو ہوتا وہ سنتا بھی نہیں, اللہ کی قدرت سے بولتا بھی نہیں, سنتا تھا, آواز دینے پر ملتفت ہوتا تھا لیکن بولتا نہیں تھا. کھل کر کے کہا کہ ابھی نہیں بول رہا ہے, اب جائیں گے حاجی علی جان پر, جب شکر چٹائیں گے تب بولنے لگے گا. اللہ کی قدرت سبحان اللہ. ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے امتحان لیتے ہیں. گئے اور چٹایا, بچہ بول رہا ہے, میں نے دیکھا بچہ بول رہا ہے, سبحان اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. کعبہ کو چھوڑ کر کے جہاں کی دنیا کے لوگ آ کر کے اپنے گناہ معاف کراتے ہیں اور اپنی دعائیں قبول کراتے ہیں, اس کو چھوڑ کر کے اگر آدمی اسی طرح کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی آسان کر دے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اسی پر اس کا عقیدہ جم جاتا ہے. نہیں سمجھے, ہزار سمجھائے ہم نے کہ یہ سب چیزیں شرک ہے, لیکن سبحان اللہ اسی طرح دوسرے مواقع بھی نہیں چھوڑتے, میلاد نہیں چھوڑتے, اور کچھ جو رجبی سجبی ہوتی ہے یہ سب بھی اس میں پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہدایت دے اللہ تعالیٰ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک جو ہے علی الاعلان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال ہوتا ہے, صرف عجم میں نہیں, عربوں میں بھی. آپ مصر میں جا کر کے دیکھیے, وہاں قبریں آباد ہیں, مسجد حسین کے نام سے ہے, جس میں رأس الحسین کہا جاتا ہے. کہ یہ قصہ گھڑا ہوا کہ حضرت حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے, ان کا سر اٹھا کر کے مصر میں کب پہنچا تاریخی طور پہ بھی نہیں ثابت ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ رأس الحسین وہاں ہے اور اس کا طواف باقاعدہ کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے یہ قبہ دیکھا جو مقام ابراہیم کے قبے سے زیادہ خوبصورت ہے, بڑا بھی ہے, چاروں طرف اس کا طواف. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں شرک پورے طور پر گھر کر گیا, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. دیکھیے جس چیز کا ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ چیز لوگوں میں آج پھیلی ہوئی ہے اور بری طرح پھیلی ہوئی ہے. اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ. الشرک الاصغر کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر سے ڈرتے تھے. شرک اکبر آج کل لوگوں میں پورے طور پر, اس کو شرک اکبر ہی کہا جائے گا اور کوئی اور دوسرا نام نہیں دیا جائے گا. جو لوگوں جا کر کے اولاد کی طلب یا نفع نقصان کا مالک قبر والے کو سمجھ کر کے قبر والے سے طلب کیا جاتا ہے, یہ تینوں میں شرک اکبر ہے. یہ اسلام سے خارج کرنے کے افعال ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اسلام کے نواقض میں ہیں, جیسا کہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہے وہ شرک اصغر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الریا, دکھاوے کے لیے کوئی کام, کسی کے دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا جائے. آدمی دل سے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے, لیکن اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو لوگ ہمیں بے نمازی کہیں گے. اس وجہ سے حج یا عمرے یا اس قسم کی چیزوں سے اس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ پیسے دے رکھے ہیں, تو سوچتا ہے اگر ہم حج اور عمرہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں لوگ بے دین کہیں گے, آ کر کے حج اور عمرہ اس نیت سے کرتے ہیں. یہ شرک اصغر ہوا, ریا. حقیقت یہ ہے کہ یہ شرک جو ہے یہ نہ سوچے آدمی کہ چھوٹا شرک ہوا تو اس سے کیا ہوتا ہے, کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا. نہیں, یہ شرک جو ہے یہ آدمی کے اعمال کو برباد کر دے گا, اور قیامت کے دن یہ اس قسم کا شرک بھی جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنے گا. جیسا کہ اس حدیث میں صاف ذکر آیا ہے کہ سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب ہوگا جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس میں ایک عالم ہوگا جو اپنے علم کو صرف ریا نمود کے لیے استعمال کرتا تھا, ایک سخی آدمی ظاہر میں تھا جو اپنی سخاوت کا مظاہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا, اور ایک پہلوان تھا, طاقتور آدمی تھا, جو صرف اس وجہ سے جہاد کرتا تھا کہ لوگ اسے بہادر کہیں. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تینوں کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ہر ایک دعویٰ کرے گا ہم نے تیرے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا ولکنک انفقت لیقال لک جواد ولکنک قاتلت لیقال لک شجاع فیؤمر بهم فیؤخذ بنواصیهم ویلقى بهم فی النار. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے بال کو پکڑ کر کے جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا. تو تو شرک اصغر اس کو صرف شرک اصغر سمجھ کر کے چھوٹا شرک سمجھ کر کے یہ نہ سوچیں کہ اس سے نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمام اعمال اس سے برباد ہو جائیں گے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی ایک شکل اور ایک صورت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ان الرجل لیصلی فیقیل الصلاۃ, آدمی نماز پڑھتا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو دکھانے کے لیے اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے تاکہ لوگ سوچیں کہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے اور بہت ہی پرہیزگار ہے, بہت ہی اچھی عبادت کرتا ہے. یہ بھی شرک ہے, کیونکہ من صلی لیرائی فقد اشرک, من تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے کسی کو دکھانے کے لیے زکات دیا یا نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ عالمین تھے, مسلمانوں کے لیے رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے نقصان کا باعث تھی اس کے بارے میں اس کی نشاندہی کر کے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. اس وجہ سے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ جن چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا ہے اس کے قریب ہم نہ جائیں. جو چیز آپ کے وہ خاص حکم کے اندر نہیں ہے اگر آدمی اس کو اجتہادی طور پر غلطی کر لے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن جس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حکم ہے اس پر جرات یا اس پر اس طرح کی ہمت کرے کہ نہیں یہ جائز بھی ہو سکتی ہے یہ چیز, تو یہ بہت بڑے خسارے کی چیز ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا, آپ فرما رہے تھے من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار, جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی عبادت کر رہا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. وہی شرک ہے, اور شرک کے یا اگر سجدہ صرف اللہ کے لیے, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الواحد القهار, صرف اللہ واحد قہار کے لیے سجدہ کرو, اگر یہی سجدہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے جیسا کہ کیا جاتا ہے قبروں پر کیا جاتا ہے سجدہ, یقیناً یہ شرک اکبر ہے اور یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا ڈراوا دیا ہے. من مات وهو يدعو, جس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ شرک کرتا ہوا مرے تو جہنم میں داخل ہوگا. یہاں سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے اللہ کی رحمت کی ایک کرن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر زندگی بھر کسی نے غلط کام کیا ہے, شرک بھی کیا ہے, لیکن اللہ نے توفیق دی آخر میں اس نے توبہ کر لیا, تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے شرک کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دوسرے گناہ کر کے, وہ ان کو چاہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ نہ سوچے کہ بھائی ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اتنا کچھ ہم نے سب کچھ کر لیا اب ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں معاف کرے گا, نہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ہزار شرک کیا ہو, ہزار گناہ کیے ہو, لیکن آ کر کے اللہ کے دربار میں اگر صدق دل سے توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ, اس حالت میں اس کی موت آئے کہ وہ آخر دم تک شرک ہی کرتا رہا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا, لیکن اگر شروع میں کی زندگی میں یا مرنے سے پہلے غرغرہ سے پہلے جیسا کہ آتا ہے کہ آدمی اگر آخری ملحدے سے پہلے جبکہ جنت اور جہنم اور آخرت اور دنیا دونوں نظر نہ آنے لگے اس سے پہلے جو دعا کرے گا یا توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگا, لیکن اس وقت جبکہ تمام چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں اللہ کی قدرت سے, جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آدمی آخری سانس میں ایسے مرحلے پر ہوتا ہے کہ گویا آدمی کسی اونچے پہاڑ پر کھڑا ہو کر کے ادھر دنیا اور ادھر آخرت سب کچھ اس کے لیے آیا ہو جاتا ہے, اس وقت یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تو اس میں کوئی شک نہیں, جس چیز کو ہم جھٹلاتے تھے یا جس چیز کے بارے میں ہم غفلت کرتے تھے سستی کرتے تھے اس میں شبہ نہیں ہے, وہ چیز یقینی ہے, اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا. اسی طرح قیامت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک لوگوں کی توبہ قبول ہوگا اس وقت تک جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. قیامت کے قریب سورج اپنی سورج کی جو اللہ تعالی سنت اور اس کے لیے جو عادت مقرر کی ہے کہ وہ مشرق سے طلوع ہو کر کے مغرب میں ڈوبتا ہے, اس کا الٹا ہو جائے گا کہ مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں جا کر کے ڈوبے گا. اس وقت دعا قبول, اس وقت توبہ یا دعا قبول نہ ہوگی. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جب اللہ تعالی نے ہوش حواس دیا ہے توبہ کر لے. ہزار گناہ کیا ہے, یہاں تک کہ اگر قتل کیا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے اگر قتل کیا ہے اس کو طاقت ہے کہ اس کا خون بہا دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا ہے, چھپ گیا اللہ تعالی چھپا لیا, تو توبہ اور استغفار کرے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی دونوں کو راضی کر کے جنت میں داخل کر دے گا. یہ بھی ایک چیز ہے. دیکھیے توبہ کی فضیلت اور اللہ تعالی کے سامنے رونے اور گڑ جانے کی فضیلت بہت بڑی ہے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ جو کچھ بھی کیا ہو آخر دم تک اگر وہ کرتا رہے, لیکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی, اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ معنی, من مات وہو یدعو من دون اللہ ندن دخل النار. اسی طرح کبھی کبھی آدمی ایسا بھی, اس وجہ سے خاتمہ بالخیر کی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ مختم لنا بالخیر, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی زندگی بھر اچھے کام کرتا رہتا ہے, مرنے سے کچھ پہلے وہ کچھ برے کام ایسے کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو ہر وقت اللہ کی مدد, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہدایت کی طلب اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک عمل کی توفیق دے. ولمسلم عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. جو شخص اللہ سے ملے گا اس حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا ہے, دخل الجنہ, تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن لقیہ یشرک بہ شیئا, اور اس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ شرک کرتا رہا اللہ کے ساتھ, تو دخل النار, وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس وجہ سے چاہیے کہ ہم شرک کے تمام امور سے, ہمارے خیال سے کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ شرک کے جو اسباب ہیں اس کو نہ جانتا ہو. بعض ایسی باریک چیزیں ہیں شاید مخفی ہوں, لیکن عام طور پر جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا. شرک اکبر کے بارے میں شاید یہ ہو کہ نہ جانتے ہوں, یا بعض ایسے الفاظ ہیں جن سے شرک آتا ہے اس کے بارے میں یا اس کے استعمال نہ کرنے کے بارے میں شاید ان کو علم نہ ہو, لیکن شرک اکبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ شبہ نہیں کہ جس کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کر سکتے ہیں, وہ تو آج کل دنیا میں شرک اصغر سے بھی زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. کھل کر کے غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر ہم نے ایسا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس مجلس میں بیٹھنے کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اللہ کے گھر میں آ کر کے حاضری دینے کی, حج اور روزہ اور زکوٰۃ اور دوسرے اچھے اعمال کرنے کی اللہ کے دربار میں, تو آئندہ کے لیے ہم یہ توبہ کر لیں کہ جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ہم آئندہ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے. کیونکہ ہم اگر کعبے کے درمیان اپنی زندگی گزار رہے ہیں, رات بھی دن بھی گزارنے کی توفیق آپ کو ہو جائے, لیکن اگر دل میں کھوٹ ہے, شرک کیا ہے, توبہ نہیں کیا ہے, تو یقیناً اللہ کے ہاں یہ چیز مقبول ہرگز نہیں ہوگی, کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہمارے روزے اور ہماری نمازیں, ہماری زکاتیں اور تمام اعمال ولیہ میٹ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اگر آپ نے شرک کیا, آپ ہمارے بہت ہی چہیتے, آپ ہمارے برگزیدہ بندے رسول, لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے تمام اعمال ساقط ہو جائیں گے, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ شرک سے بچتا رہے. اگر دوسری چیزوں میں اللہ کی عبادت میں, نماز میں, روزے میں کمی ہوئی تو اس کے بارے میں بخشے جانے کا امکان ہے, لیکن شرک کے بارے میں اگر کھوٹ ہوا یا کھوٹ ہوئی یا اس میں کمی ہوئی, شرک کا ارتکاب ہوا چھوٹے یا بڑے شرک کا, تو یقیناً اس کا مواخذہ بہت سخت ہے. اس وجہ سے اللہ سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے دنیا اور آخرت میں ہمیں اس سے توبہ کرنی ہے, اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ ایسے ہی گزارے ہیں ہم بھی ایسے گزاریں گے. یہ چیز جس کو کہتے ہیں کہ تقلید آبا فی الحقیقہ ہمیشہ سے گمراہی کا سبب رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کو دعوت دی تو یہی کہتے تھے کذالک وجدنا آبانا, اسی طرح ہم اپنے باپ کو پائیں, اسی طرح ہم کرتے رہیں گے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ, ہم انہی کے پیچھے چل کر کے ہمیں ہدایت ملے گی, ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مشرکین پر ہوئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے جہاد, آپ کے خلاف لڑائیاں کی, قتل کیے گئے, مارے گئے, اگرچہ آپ کے اقرب الاقارب میں سے بھی رہے ہوں. لیکن تبت یدا ابو لہب, ابو لہب کے بارے میں ایک خاص آیت نازل ہوئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ہونے کے باوجود بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دین کے مخالف, شرک اور کفر کے مرتکب رہے. اس وجہ سے ہمیں اپنی بھلائی سوچنی چاہیے. ماں باپ کے بارے میں دعا کریں آپ, اگر انہوں نے ان سے غلطی ہوئی جہالت نادانی کی بنا پر. حقیقت میں اب اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے. معلوم ہے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ ایسا کیے ہیں اس وجہ سے ہم بھی کیے جائیں گے, نہیں. یہی چیز گمراہی کا سبب رہی ہے. اس وجہ سے ہمیں توبہ کرنا ہے اور لوگوں کو پیچھے ہمیں سمجھانا بھی ہے, یہ بھی ضروری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی بہت ہی ضروری ہے. ہر شخص کو یہ چاہیے کہ جو چیز جانتا ہے بھلائی کی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ تمام لوگ گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, صرف وہ لوگ فائدے میں ہیں جنہوں نے اللہ پر, جو اللہ پر ایمان لائے, شرک نہیں کیا. وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیے. وتواصوا بالحق, یہ نہیں کافی ہوگا کہ آپ اپنے طور پر نیک کام کریں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے اقربا, آپ کے بچے غلط کام کر رہے ہوں, آپ کہیں کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جن کو دو ٹوک لفظ کے ذریعے سے جن کی ہدایت آپ کر سکتے ہیں ان کو دو ٹوک لفظ بولنے میں بھی بخیلی کریں, نہیں, یہ جائز نہیں ہے. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جتنی چیز آپ جانتے ہیں اس کا حکم دینا یا جو برائی آپ جانتے ہیں اس سے منع کرنا, یہ ہر فرد کا فریضہ ہے, ہر شخص کا. باپ ہے, اپنے بچوں کے بارے میں کم سے کم سختی سے اس کو برتنے کی کوشش کرے. آپ اگر کسی محلے کے بڑے ہیں, عمدہ ہیں, مکھیا ہیں اور کچھ ہے, تو آپ کا فریضہ اور بڑھ جاتا ہے. بہرحال ہم سب کو یہ چاہیے کہ خود اپنے طور پر اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں. باب الدعاء الی الشرک, سوال وغیرہ ہو تو بتائیے گا, نہیں تو پھر وقت نہ ضائع ہو جائے. باب الدعاء الی الشرک, باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہدایت دی, تو ہم اس ہدایت کو پوری دنیا پر عام کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے پیارے رسول آپ کہیں, ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ ہمارا راستہ ہے اللہ کی طرف. ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف ہم پکارتے ہیں, علی بصیرۃ, علم اور بصیرت کی روشنی میں. ہم یہ نہیں کہ جہالت کی بنا پر جو چاہیں ہم کہیں, نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے, اس علم کی روشنی میں ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہر ایک دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے, نہیں. قل ہذہ سبیلی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی, اس کے بعد آپ نے لکیر کھینچی, خط لائن کھینچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ, ہذہ سبیلی, یہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اس کے چاروں طرف پک ڈنڈیاں ہیں, جس کو کہیں گے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں. اس کو نبی کریم اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم, یہ راستہ ہے ہمارا, اس کو پکڑو. اور دوسرے چھوٹے چھوٹے راستے جو کنارے سے لگے ہوئے ہیں ان کو تم نہیں پکڑو, ورنہ تمہارے اندر اختلاف ہو جائے گا اور تم فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے. اور یہی حالت مسلمانوں کی ہے. تو چاہیے کہ ہم ڈھونڈیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنت ہے, اسی کو پکڑ کر کے ہم چلنے کی کوشش کریں. دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، سیرت کا معاملہ ہو، پہننے کا معاملہ ہو، اوڑھنے کا معاملہ ہو، چلنے پھرنے، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے. کھائیں تو دائنے ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے نہیں. لوگ کہتے ہیں جو جن لوگوں کی تربیت حقیقت میں آزاد ماحول میں ہوئی ہے، بچہ کھا رہا ہے، آپ کہہ دیجیے کہ ذرا ان کے گھر میں بیٹھ کر کے اگر آپ کہیں گے بچے کو، چھوٹے بچے کو، بھائی دائنے ہاتھ سے کھانے دیجیے، بھی بچہ ہے اس کو کیا پرواہ. پھر جب زیادہ آگے معاملہ بڑھتا تو کہتے ہیں دائیں اور بائیں سے کیا فرق ہوتا ہے، بیچارے نہیں جانتے. جانتے ہوئے بھی بہت سے لوگ تورط کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. بہرحال اللہ کا راستہ واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے. اگر ہم خود نہیں جانتے تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اس میں کیا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت سے لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم چلے آئے مکے میں، اب کیا کریں. عمرے کی غرض سے آئے ہیں، سب کچھ پاسپورٹ بنوایا اتنی مدت پہلے، ویزے لینے میں جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں سب کچھ کیا، ٹکٹ ریزرویشن کرانے میں، آنے میں، اتنی مدت میں ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی سے پوچھ لیں کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے تو ہمیں کیا کرنا ہے. کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نے کپڑے بھی نہیں خریدے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. جہاز میں تو لوگوں نے کہا کہ ہاں احرام باندھ لیے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا بھائی؟ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ بھی کوئی بات ہوئی. آپ جاتے ہیں معمولی کوئی چیز خریدنے تو ہزار آدمی سے پوچھیں گے بھائی اس چیز کا بازار کہاں ہے اور کتنے میں مل سکتا ہے. پیخ پچھور کر کے آپ جا کر کے خریدتے ہیں، تو اللہ کے کام کے لیے جب آ رہے ہیں تو اس کو بہرحال پوچھنا چاہیے لوگوں سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. احرام خرید لیں، یہیں سے احرام کہاں سے باندھنا ہے، یہ سب چیزیں تو سیکھ لینی ہے. اللہ کے دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کو اصل میں مسلمانوں نے اس وقت اس کی کوئی اہمیت نہیں دی. اس وجہ سے خود بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود بیچارے دین سے بیزار یا دین سے نابلد، اور خود بچوں کو ماشاءاللہ بڑے فخر سے، یہاں کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مشینری اسکولوں میں داخل کر کے، عیسائی اسکولوں میں داخل کر کے فخر سے بیان کرتے ہیں، ہمارا بچہ 6 سال کا بڑی اچھی انگریزی لکھتا ہے، بولتا ہے ماشاءاللہ، فخر کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کی دین اور ایمان کا ایک مظہر ہے. حقیقت میں ہمیں سب سے پہلے اپنے دین کو سیکھنا چاہیے. دین میں جو چیز ضروری ہے وہ تو ہر شخص کے لیے سیکھنا ضروری ہے، باقی اور دوسرے وسیع علم یا یہاں تک کہ آدمی مفتی بنے اور کچھ بھی، یہ دوسری چیز ہے. لیکن کم سے کم کس طرح نماز آپ کو پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز، اس کے ساتھ کیا سنتیں ہیں، اس کے بعد اور کس طرح لباس، کس طرح وزن کرتا ہے، یہ سب چیزیں تو ماحول میں رہ کر کے بھی آدمی سیکھ سکتا ہے. لیکن ہم لوگ آج کل مسلمان حقیقت میں کمزور قوم، ایک مغلوب ہو کر کے دوسروں کی تقلید میں ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے کو انگریز ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنے کو یعنی کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی ترقی یافتہ ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا، کھڑے ہو کر کے کھانا. شادیوں میں بہت سے لوگ، اچھے اچھے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں اس طرح کے غلط رسوم کا ارتکاب کرتے ہیں، جس میں شرک وغیرہ کا بھی کی باتیں بھی آتی ہیں. اس وجہ سے بہرحال اللہ کے راستے کو سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. علم اور فہم، سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کی طرف بلاتے ہیں. انا ومن اتبعنی، میں بلاتا ہوں، پیارے رسول فرماتے ہیں، ومن اتبعنی، اور میری جو لوگ اتباع کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اللہ کے دین کی طرف جس قدر بھی اس کا علم ہے لوگوں کو بلائے. کوئی غلط کام دیکھے فوراً اس پر لوگوں کم سے کم اچھے الفاظ میں سمجھا دے، طاقت نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو یا مار کر کے اس کو اس سے روکے، لیکن کم سے کم بولنا تو ضروری ہو گیا. کم سے کم اتنا بول دے بھائی یہ چیز غلط ہے، نہ کرو، آپ کے اس کرنے سے دوسروں پر بھی برا اثر پڑے گا. اچھی بات کہہ کر کے اپنا فریضہ ادا کر دینا چاہیے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور آپ جانتے ہیں کہ امر بالمعروف کے 3 مرحلے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. اگر کوئی شخص کوئی بری چیز دیکھ رہا ہے، اس کو طاقت ہے اپنے ہاتھ سے بدلنے کا، تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. کوئی شخص کر رہا ہے اس کو ڈانٹ کر کے، دھکا دے کر کے اور کہے کہ نہیں تم کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، وہ آپ اپنے بچوں پر، اپنے ماتحت کے لوگوں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہیں فبلسانه، زبان تو ہلا سکتا ہے، بھائی یہ چیز غلط ہے نہ کرو اللہ کے واسطے، دنیا اور آخرت میں تمہارا نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کا یہ کی یہ بات اس کے دل میں گھر کر جائے، اثر کر جائے. آپ کہیں گے کہ بھائی ہزار لوگ کہتے ہیں ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے اثر نہیں ہو. نہیں، کبھی کبھی دل سے نکلتی ہے بات تو دل میں اثر رکھتی ہے. جی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالی ہر نقص سے پاک ہے، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں. یہ ایک مسلمان کا شیوا اور ایک مسلمان کا دعویٰ ہمیشہ ہونا چاہیے، دعویٰ کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اس وجہ سے یہ جاننا چاہیے کہ شرک کے کیا کیا اسباب ہیں، اس کو اس سے بہرحال باز رہنا ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح علم دے اور اپنے دین پر عمل کرنے اور اس کو برپا کرنے کی توفیق دے. قبلہ محترم، اصل میں عربی اردو میں بہت سے الفاظ ہیں ایسے جن کا نہ استعمال کرنا صحیح ہے. قبلہ محترم اور یعنی اس طرح کے بہت سے اور الفاظ ہیں جس میں بھی شرک کا شائبہ ہوتا ہے یا کم سے کم بے ادبی ہے اس قبلہ کی. قبلہ کہتے ہیں آدمی بارہ قبلہ، یعنی گویا آپ ہمارے قبلہ ہیں، جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جس طرح آپ ہی ہمارے سب کچھ ہوئے. تو یہ اس لفظ کا استعمال صحیح نہیں. لکھا بھائی نے آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ محترم، میں کافی سالوں کی قضا نماز ہیں، قبلہ کہنا چھوڑ دیں، ہمارے خیال سے کسی کو بھی نہ کہیں قبلہ. محترم، میری کافی سالوں کی نمازیں رہتی ہیں یعنی چھوٹ گئی ہیں، میں نے شروع کی، کیا میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر کئی سالوں کی چھوٹی، اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئیں جن کے بارے میں آپ صحیح تعداد جان سکتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ ادا کریں، قضا کریں. لیکن اگر کئی سال کی چھوٹی ہوئی ہیں جن کو ضبط کرنا اور ان کو بالتعین معلوم کرنا بھی مشکل ہے، تو اس کا حکم علماء نے دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم نماز نہ چھوڑیں گے. ندامت ہو اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم ہو تو اللہ تعالی معاف کر دیں گے، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض لوگوں نے کچھ اور طریقے اختیار کیے ہیں، قضاء عمری کراتے ہیں کچھ، یا کہتے ہیں کہ حرم شریف میں اگر ایک نماز پڑھ قضا کر لیں گے، ایک جو پانچ وقت کی اگر ہم نے قضا نماز پڑھ لی تو گزشتہ تمام نمازوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. 27ویں رمضان کو کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس کو اسقاط کا لفظ دیتے ہیں شاید، کہ اگر آپ نے ایک نماز پڑھ لی تو زندگی بھر کی وہ نماز جو قضا ہوئی ہیں ان کا کفارہ. یہ سب غلط ہے، یہ خیال غلط ہے. اور اگر کوئی شخص اس معنی میں کرتا ہے تو یہ بدعت ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں. جو چیز ثابت ہے، توبہ استغفار کر کے آئندہ ایک نئی زندگی شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پرانے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر محدود چند نمازیں چھوٹی ہیں تو ان کو ادا کریں، یاد کر کے کہ فلاں دن کی ظہر چھوٹی تھی، فلاں دن ہم گئے تھے وہاں سفر میں گئے تھے تو چھوٹ گئی تھی، اس طرح کر کے اس کو بہرحال آپ کو ادا قضا کرنی ہے. کسی چیز کو ریالی چیز کو چومنا، کیا مطلب ریالی چیز کو؟ ہاں اچھا، آپ نے بین القوسین رکھا اس کو بریکٹ میں. کسی چیز کو، پاک چیز کو چومنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. اصل میں چومنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک عبادت اور احترام کا ایک طریقہ ہے. آپ کلام پاک کو چومتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے، کلام پاک ہر ایک کے سر آنکھوں پر، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چومتے تھے؟ صحابہ کرام اس کو چومتے تھے. آپ اس کو عبادت سمجھ کر کے ثواب کی غرض سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہر وہ کام جو ثواب کی غرض سے کیا جائے، یہ قاعدہ، عام قاعدہ سمجھ رہے ہیں، ہر وہ کام جو ثواب کی غرض سے کیا جائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز نہ رہی ہو، وہ چیز بدعت ہے، وہ چیز صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے چومنا، کلام پاک کا چومنا یا آنکھوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتے ہوئے انگوٹھے کو آنکھ میں لگانا اور چومنا، یہ سب چیزیں نہیں رہی، یہ بدعت میں داخل ہیں. اس کو بدعت کہتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے، اس کو رواج دینا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں یہ بدعت ہے. اب کوئی جان کر کے اس کو کرتا رہے وہ الگ بات ہے. جو چیز پیارے رسول، صحابہ جان چھڑکنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آنکھ کے اشارے پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار تھے. آپ کے سامنے حضرت بلال بھی تھے، سب جو ہر وقت آپ کے خادم تھے. آپ کا نام مبارک آتے ہوئے کسی نے انگوٹھا نہیں چوما، نہ آنکھ پر لگایا، کلام پاک پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مصحف تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام پاک تیار کرائے سب تھے، کسی سے یہ ثابت نہیں کہ وہ لوگ چومتے تھے پڑھنے کے بعد یا پڑھنے سے پہلے. بہرحال کسی چیز کو چومنا شرک کے زمرے میں آتا ہے سوائے حجر اسود کے. بجز یک سنگ، میں نے کہا ایک کتاب ہے دیوان گلشن ہدایت کراکی کے مسلم صاحب کی، بجز یک سنگ اسود کے کیا ہے کہ کسی چیز کا چومنا ہے شرک. یعنی وہ ایک دم بالکل انہوں نے کہا ہے کہ کسی، یہاں تک کہ صحیح بات یہ ہے کہ کعبہ مبارکہ کے دوسرے اطراف کو بھی چومنا علماء نے اس کو غلط کہا، کیونکہ یہ پیارے رسول نے نہیں کیا. ہمیں تو وہی دیکھنا ہے جو پیارے رسول سے ثابت ہے. نہیں ثابت ہے تو ہم ہزار طریقہ محبت کا استعمال کریں اپنے تئیں، وہ مقبول نہیں ہوگا. جی، کیا کسی برگزیدہ بندے کا واسطہ لے کے اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے؟ شرک ہے. کسی یہ توسل جو کہتے ہیں، بندے کا واسطہ کس طرح آپ لیتے ہیں؟ کیا وہ بندہ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس پہنچنے یا اس سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کی بیوی کا اثر لینا پڑتا ہے، یقیناً بیوی کے فندوں میں، بیوی کے زلف میں وہ گرفتار ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایسے لوگوں سے تشبیہ دی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے دباؤ میں نہیں، سب اس کے دباؤ میں ہے. تو پھر واسطہ کا کیا مطلب ہوا؟ کسی کا بادشاہ کے لڑکے کو پکڑ کر کے یا وزیر کے لڑکے کو پکڑ کر کے آپ جائیں گے تو اس کے دباؤ سے یا اس کی رعایت اور روح سے یقیناً کام تو کرتے ہیں لوگ. کیا اللہ تعالیٰ کی بھی یہ حالت ہے؟ گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کو بندوں سے تشبیہ دی.